أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العلي العظيم ہم نے پہلے درس میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی اور دوسری آیت کے متعلق کچھ تفسیری نکات آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین بہت ہی اہم آیت اور قرآنی معارف کا سمندر لیا ہے اپنے اندر، اس کے بارے میں ایک حدیث کہہ کے آگے بڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مرتبہ سواری گم ہو گئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جب ملتی ہے تو میں پروردگار عالم کی بہت زیادہ حمد بیان کروں گا۔ جب وہ سواری ملی تو امام علیہ السلام کی زبان پہ یہ آیت آئی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ مولا، آپ نے فرمایا تھا جب سواری ملے گی تو میں بہت زیادہ پروردگار کی حمد بیان کروں گا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ میری زبان پہ الحمدللہ رب العالمین آیا ہے؟ جب انسان اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو یہ پروردگار کی بہت زیادہ حمد کرنے کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے ہماری یہ عادت ہونی چاہیے، جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے، چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو چاہے کسی اور صورت میں ہو، تو ہماری زبان پہ الحمدللہ رب العالمین کے کلمات آنے چاہیے۔ یہ ایسی آیت اور ایسی دعا ہے جو قرآن کریم میں پہلے والے انبیاء، ان کی زبان پہ بھی جب ان کو کوئی نعمت ملتی تھی ان کی زبان پہ بھی الحمدللہ کے کلمات جاری ہوتے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ ساری کی ساری حمد، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس کے بعد والی آیت الرحمن الرحیم، حمد اللہ کے لیے ہے۔ کیوں حمد اللہ کے لیے ہے؟ کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے، جو عالمین کی پرورش کرنے والا ہے، جو ان کا خالق و مالک ہے، جو ان کا رازق ہے۔ تو یہ تو ایک عقلی سی بات ہے، ایک فطری سی بات ہے کہ جو انسان کو نعمت دیتا ہے، جو انسان پہ فضل و کرم کرتا ہے، انسان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی حمد ضروری ہے، اس کی حمد کرتے ہیں سب۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے، وہ عالمین کو نعمتیں دینے والا ہے، اور اس کی حمد اس وجہ سے بھی کی جاتی ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کا ہم نے بسم اللہ میں اشارہ کیا کہ وہ ایسی وسیع رحمت والا ہے کہ جس سے ساری کی ساری مخلوقات اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سمندر کے اندر ایک مچھلی بھی اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ہوا کے پرندے بھی اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے سورۃ الملک میں فرمایا، ما یمسکہن الا الرحمن، یہ پرندے جو فضا میں اڑ رہے ہیں ان کو کس ذات نے وہاں پہ روکا ہوا ہے؟ رحمان نے۔ الرحمن علم القرآن، جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن سیکھ رہے ہیں، جو ہمیں یہ علوم عطا کیے ہیں، یہ بھی رحمت پروردگار کی تجلی ہے۔ لہذا وہ اتنی عظیم اور اتنی وسیع رحمتوں والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک کافر، اگر ایک مشرک اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس کا رزق روک دیتا ہے، وہ بھی اس دنیا کی لذتوں سے، وہ بھی اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ رحمان ہے۔ اور رحیم جو تسلسل کے ساتھ مومنین کو رحمتیں دے رہا ہے، یہ اس کی خاص رحمت ہے۔ دیکھیں، الرحمن الرحیم، الرحمن پروردگار عالم کا، دو پروردگار عالم کے ایسے نام ہیں، اللہ اور الرحمن، الرحمن الف لام کے ساتھ، یہ دو ایسے نام ہیں جو مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے ہم نام نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کا نام بھی کسی کا نہیں ہو سکتا، الرحمن بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بھی پروردگار عالم کے ساتھ خاص ہے، لہذا اس کے خاص ناموں میں سے یہ ہے۔ لیکن رحیم، یہ غیر خدا کا بھی، جیسے قرآن کریم نے سرور کائنات کے لیے فرمایا وبالمؤمنین رؤوف رحیم، تو یہ رحیم والا نام یہ ہو سکتا ہے غیر خدا کے لیے بھی۔ تو حمد ہے اس پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، مالک یوم الدین، اس کی حمد اس وجہ سے ہے کہ جزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک وہی ذات ہے۔ دیکھیں، جب ہم نے توحید کو سمجھ لیا، جب ہم نے پروردگار کی ربوبیت کو سمجھ لیا، اس کے بعد ہمیں قیامت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اصول دین میں سے دوسرا اصول ہے جو سورۃ الفاتحہ میں بیان ہو رہا ہے، ان ابتدائی آیات میں، پہلے توحید کا تذکرہ، اب قیامت کا تذکرہ، مالک یوم الدین۔ کیونکہ ربوبیت پروردگار جب ہمیں سمجھ میں آ گئی، تو اب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ جزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، البتہ دین کا لفظ قرآن کریم میں شریعت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، دین کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن بعض آیات میں، جیسے اس آیت میں مالک یوم الدین، تو یہ دین کا مطلب ہوتا ہے جزا، بدلہ، اس دن کا بھی جو مالک ہے وہ وہی ذات ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس دنیا میں اس کا مالک نہیں ہے پروردگار عالم؟ ہم اس آیت میں کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، تو فقط قیامت کا مالک نہیں ہے پروردگار، اس دنیا کا، یہاں کا مالک وہ بھی پروردگار عالم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہاں دنیا کا مالک بھی حقیقی معنوں میں پروردگار عالم کی ذات ہے، لیکن یہاں پر عارضی طور پہ چیزوں کو انسانوں کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے اعضاء و جوارے ہیں، یہاں عارضی طور پہ انسان کی طرف نسبت دی جاتی ہے، لیکن قیامت میں جب انسان کی روح پرواز کرتی ہے، تو اس کے سارے سلسلے، دنیا سے سارے ناطے اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم نے فرمایا کہ اس دن کون مالک ہے حقیقی، لمن الملک الیوم، اس کا جواب کیا ہے، للہ الواحد القہار، اس دن کا مالک کون ہے، کس کے لیے ہے اس دن کی بادشاہت، اس دن کی حکومت، فرمایا للہ الواحد القہار، تو وہ مالک یوم الدین ہے۔ لہذا اس وجہ سے ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب جب ہمیں پروردگار کی ربوبیت سمجھ میں آ گئی، اس کی رحمت ہمیں سمجھ میں آ گئی، ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن کا مالک وہی ہے، اب سارے حجاب ہٹ گئے ہماری آنکھوں سے، اب ہم نے پروردگار کے حضور کو در کیا ہے، لہذا اب آیات کا لہجہ تبدیل ہوا ہے، اب کیا فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں، اب غیب کی صورت میں بات آگے نہیں بڑھ رہی، اب مخاطب کی صورت میں، گویا ایسے انسان اب محضر پروردگار کو در کر رہا ہے، لہٰذا ہمیں روایات میں کہا گیا کہ تم پروردگار کی عبادت اس طرح سے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر اس مرحلے اور مرتبے پہ تم نہیں پہنچ سکتے تو پروردگار کی عبادت اس طرح سے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہم فقط اسی کی عبادت کرتے ہیں، فقط اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت، اس نقطہ کی طرف توجہ ضروری ہے، فقط کسی کے سامنے جھک جانا عبادت نہیں، کسی کا احترام کرنا عبادت نہیں، بلکہ عبادت کی تعریف میں یہ کہا جاتا ہے کسی کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہوئے، کسی کے معبود ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے انسان جب کسی کے سامنے جھک جاتا ہے تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے، وگرنہ جھکنے کا، خضوع اور خشوع کا تو والدین کے سامنے بھی قرآن نے حکم دیا ہے، سرور کائنات کو بھی حکم دیا کہ مومنین کے لیے آپ خضوع و خشوع کے قائل ہوں، ان کا احترام کریں۔ لہٰذا جب ہم کسی کی الوہیت کا اور کسی کے معبود ہونے کا عقیدہ پیدا کرتے ہیں تو اس وقت وہ حقیقی معنوں میں عبادت ہوتی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے خدا ہمیں اپنی حقیقی بندگی کرنے کی توفیق دے، خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مشکلات میں، پریشانیوں میں فقط اسی سے مدد مانگیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔